السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 28. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بہترین جائے قرار ہے. یہاں دراصل اہل مکہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اہل مکہ کے سرداران، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، توحید کا انکار کیا اور حق کی دشمنی پر اتر آئے، جیسے کہ جو قریشی مشرک سردار تھے، اس وقت ان کے ہاتھ میں عرب کی باغ ڈور تھی. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے پاسبان تھے، اور اسی پاسبانی کی وجہ سے تمام عرب میں ان کی عزت کی جاتی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور قرآن نازل فرمایا، تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی تھی، لیکن انہوں نے اس مہربانی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے جواب میں ضد، اناد اور ہٹ دھرمی کا معاملہ کیا، یا پھر حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. اسی بنا پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خود بھی جہنم میں گئے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبے. وہی والا معاملہ ہوا کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لیڈر ہونا چاہیے، یعنی جس کو فالو کیا جا رہا ہے، انسان کو بہت سوچ سمجھ کر پیروی کرنی چاہیے. بعض اوقات لیڈر کسی بھی گمراہی میں لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی ایسے کام کرواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر کسی کو بھی فالو کرے، اگر کسی کی اتباع کرے تو. تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پائی لیکن اسے کفرانی نعمت سے بدل ڈالا، یعنی ناشکری کی. اگر وہ شکر کرتے، اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، تو دنیا میں بھی عزت ملتی اور آخرت میں بھی ان کا بہترین انجام ہوتا. لیکن خود بھی اسلام قبول نہیں کیا، اپنے لوگوں کو بھی قبول نہیں کرنے دیا، اور پھر آخر کار جہنم کے مستحق قرار پائے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو، اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہے. یعنی شرک کا جو انجام ہے، ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی معافی ہے، لیکن صرف شرک کی معافی نہیں ہے. تو جو شرک کر کے آئے گا، جس نے شرک کیا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ پھر آخر کار جہنم ہوگا. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا و علانیہ تم من قبل اَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اب یہاں پر مشرقین کی بجائے یہاں مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے بندے کی اپنی طرف کی ہے کہ میرے بندے. اور سورہ فرقان میں بھی ہم آگے پڑھیں گے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے کہ رحمان کے بندے. تو یہ خاص اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ سارے ہی سارے جو کلمہ گو ہیں اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے زبان سے تو قرار کر لیا ہے، ان کے نام بھی مسلمان ہیں، لیکن جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، یعنی اہل ایمان کی جو روش ہوتی ہے یا اہل ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مشرکوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. کافر تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے انکاری ہے ہی ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو، اور اس شکر گزاری کی عملی صورت یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کریں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ شکر گزاری کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے، کہ صرف زبان سے شکر کا کلمہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ دراصل شکر گزاری کا عملی نمونہ ہے. تو نماز سب سے پہلے ان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم نے دیا ہے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. اور پھر جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ رزق سے مراد دراصل انسان کی تمام صلاحیتیں، اس کی عقل، اس کا ٹیلنٹ، اس کا وقت، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، آخرت کا دن، جس دن کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری کچھ کام نہ آ سکے گا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی. تو اس وقت تو انسان کے پاس نہ پہلی بات تو کچھ ہوگا خریدنے کے لیے، اور اگر کچھ ہوگا بھی تو خرید نہیں سکے گا، کیونکہ خرید و فروخت اس دن ہوگی نہیں. اور دوسرا، کوئی قریبی جو دوست ہوگا وہ بھی اس دن کام نہیں آئے گا. خلال، خا لام لام سے بالکل خالی ہو جانا، یعنی ایسا دوست جو بالکل دلی دوست ہے، کہ دونوں کا ایک دوسرے کے دل میں خیال ہو، تو دلی دوست بھی وہاں پر کام نہیں آئے گا. تو کچھ نہ دے دلا کر وہاں نجات ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کی دوستی کام آ سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی پکڑ سے بچا سکے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. یعنی وہ اللہ جس کی نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے، جس کی بندگی اور اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں، وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا. اب یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں تاکہ وہ شکر گزاری کر سکیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی زندگی بالکل ہی ناممکن تھی. آیت نمبر 32 اور 33 میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. یعنی مسخر کیا، عام طور پر لوگ سمجھتے کہ تابع کر دیا، اس کے معنی لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. یعنی زندگی گزارنا زمین پر ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام نہ بناتا، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، دریا یا سمندر، وہ بھی ایک اصول کے پابند ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس میں کچھ ایسی چیزیں نہ رکھتا کہ جس کی وجہ سے کشتی اس پر چل سکے، تو آپ بتائیے کہ انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا مشکل ہو جاتا. اسی طرح سے اگر زمین پر بارش نہ برستی، اور آسمان اور بادلوں کا یہ نظام جاری نہ رہتا، اور ہوائیں نہ چلتی، تو انسان ایک دوسرے کے لیے خوراک کیسے مہیا کر سکتے تھے، کیونکہ انہی ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں چلتی ہیں، اور ایک پورا انتظام ہے، ایک نظام ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، بارش کا سلسلہ نہ ہوتا، چاند اور سورج سب مل کر یہ ایک ماحول نہ پیدا کرتے، تو آج ہمارے لیے ساری چیزیں پانا بہت ناممکن ہو جاتا. انسان کو نہ کچھ کھانے کو ملتا، نہ پینے کو ملتا، نہ دودھ، نہ سواری، نہ پھر چوپائے، کیونکہ یہ جو بحری سفر ہے کشتیاں جس میں کشتیوں میں اتنا بڑا سامان جاتا ہے پہلے زمانے میں تو یہی ذریعہ تھا، آج ہوائی جہاز ہوئے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کشتی کی ساخت میں چند مخصوص ایسے قوانین سے مدد نہ انسان کو دلواتا جو انسان کی عقل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو انسان بحری سفر کر ہی نہ سکتا تھا۔ پھر پانی بھی کچھ قوانین کا پابند ہے جس کی وجہ سے انسان دریاؤں سے بڑی بڑی نہریں پھر چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ پھر انسان کے کام کاج کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ روشنی، ہوا، پانی سب ضروری ہے۔ یعنی جو باغات ہیں یا کھیت کھلیان ہیں ان سب کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کتنی ضروری ہے۔ اگر سورج اپنی روشنی مہیا نہ کرتا تو انسان کیسے چل سکتے تھے؟ یہ چاند اس طرح سے اپنے جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے جس بات پر کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی تاریخیں معلوم کرتے ہیں۔ تو اگر چاند اس اصول کا پابند نہ ہوتا تو ہم کیسے اپنی تاریخیں معلوم کرتے، کیسے دن اور رات کا حساب رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دن کام کاج کے لیے بنائے، رات آرام کے لیے بنائی، اور ان تمام چیزوں کو اس طرح انسان کی خدمت پر لگا دیے کہ یہ انسان کی خدمت میں ذرہ بھر بھی تاخیر یا کمی یا کوتاہی نہیں کرتے۔ تو انسان کی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پوری کر دی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور انسان کو عقل اور شعور بخشا اور اسے تمام مخلوقات میں اشرف مخلوق بنایا۔ تو اب انسان کی کیا ذمہ داری تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے لیے ساری چیزوں کو مستخر کر دیا کہ ہر کوئی اس کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو زندہ رہے، اس کے زندہ رہنے کے لیے زمین پر انسان زندہ رہے، اسی کے لیے تمام ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات اسی نظام کے تحت چل رہی ہے کہ انسان کے لیے فائدے پہنچانے والی، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہو، اسی کے آگے جھکے اور اسی کی فرما برداری کرے۔ وَآتَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں تم گننا چاہو تو ان کا حساب نہ رکھ سکو گے، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ واقعی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں تھا اس کی ہر مانگ کو پورا کیا، تمہاری زندگی کے لیے جو جو کچھ مطلوب تھا وہ سب کچھ مہیا کیا۔ انسان کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ فراہم کر دیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہیں تو واقعی میں اس کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی ایک نعمت ہے، آپ خود سوچیں کہ صرف انسان جو سانس لیتا ہے اور جو آکسیجن وہ لیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بیمار لوگ ہیں جن کو آکسیجن نہیں ملتی، کتنا پیسہ اس کے لیے دینا پڑتا ہے کہ ایک آکسیجن اگر ان کو لگانے کے لیے، اس کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں، اور کروڑہ لوگ جو ہے روزانہ فری میں آکسیجن لے رہے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی پیسے نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ یہ کس کا احسان ہے، کس کی عطا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہوائیں روزانہ چلتی ہیں، اگر یہ انہی ہواؤں میں تھوڑا سا زہر مل جائے یا ایسی گیس پیدا ہو جائے جس سے انسان کی موت واقع ہو جائے، تو آپ بتائیے کسی کے بس کی بات ہے کہ وہ اس ہوا سے اس زہر کو ختم کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی زیادہ۔ اگر ہم واقعی میں ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، اپنے آپ پر غور کریں، ہماری آنکھیں، ہماری ناک، ہمارے ہونٹ، ہمارے دانت، ہماری انگلیاں، ہمارے جسم کا ہر حصہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ بنائے۔ انسان تو اگر کوئی کچھ چیز بناتا ہے، روبوٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ، تو کوئی تخلیق کر ہی نہیں سکتا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، ہماری تخلیق کی، پھر ہماری سہولت کے لیے کائنات میں ایسا انتظام اور ایسا نظام کیا کہ کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی کہ وہ انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، سارے چاند، سورج، ساری چیزیں۔ ہم دیکھیں نا ہماری ہاتھوں کی انگلیاں، کتنی آسانی سے ہم جتنا چاہیں اس کو موڑ لیں، جو چیز چاہے ہم پکڑ لیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑ رکھے ہیں، اور وہ جوڑ کس طرح سے جب ہم اس کو بینڈ کرنا چاہیں، اس کو کھولنا چاہیں، جس طرح سے ہم کرنا چاہیں ہم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی صناعی کی ایک اعلیٰ مثال ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے۔ تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ہو سکتا ہے؟ تو جب نعمتیں اس نے دی ہیں تو ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، تو شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اسی رب کا شکر ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھ اگر بند ہو جائے، یا اللہ نہ کرے آپ دیکھیں جو بینائی ہے ہماری آنکھوں کی، وہ بینائی چلی جائے، تو کوئی انسان کے بس کی بات ہے کہ اس بینائی کو لوٹا دے؟ تو کتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا جو سسٹم ہے آپ دیکھیں ہضم ہونے کا، ذرا سا انسان کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے وہ تکلیف سے گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا اور کیسے سسٹم بنایا ہے کہ آسانی ہی آسانی رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اگر غور کریں تو ہم غور کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے، یعنی جیسے انسان کی شکل و صورت ہوتی ہے، کیسے اس کو پورا بناتا ہے اندر؟ تو کوئی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم گن ہی نہیں سکتے، ہم نہ ہزاروں کہہ سکتے ہیں، ہم نہ کروڑوں کہہ سکتے ہیں، کئی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اسے گننا بھی چاہو، تم اسے شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر وَإِن تَعُدُّوا، گننا چاہو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تُحْصُوهَا، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے، بے حد و حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ بتائیے کہ اس شکر گزاری کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اور میں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اگر آپ خود بتائیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میں تو ہمیشہ یہی بات سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا آج مسلمان ہم کو آتے دعوت دینے کے لیے؟ یہ کیا ہمارے دل میں اس وقت یہ تڑپ یا خواہش پیدا ہوتی کہ ٹھیک ہے ہم بھی اسلام قبول کر لیں اور اسلام کی حقانیت کو ہم جان لیتے؟ تو یہ کہ بیٹھے بٹھائے احسان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت ہم کو بیٹھے بٹھائے دے دی، کچھ بھی قربانی نہ دینی پڑی، پیدا ہوتے سے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے واقعی میں کہ اس نے اسلام جیسی نعمت سے ہم کو مالا مال کر دیا، ورنہ ہم تو بھٹکتے رہتے نا۔ تو اس شکر گزاری کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جس نعمت سے آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، اس نعمت کو ہم دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ کلمے کا اقرار کر لینا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اصل تو کامیاب انسان وہ ہے۔ تو کوئی ایک نعمت ہے ہماری، ہزاروں نعمتیں ہیں۔ کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، کوئی ایک چیز نہیں ہے، کئی قسم کی چیزیں ہیں۔ پھر انسان نے مزید اس میں ترقی کی اپنی عقل سے سوچ کر، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے عقل، اس عقل کو مزید استعمال کر کے انسان نے نئے نئے اور طریقے ایجاد کیے، کھانے پینے کے بھی، رہنے کے، بسنے کے، زندگی گزارنے کے۔ تو ان نعمتوں کا شکر ہم ادا کیسے کریں گے بتائیے؟ بس زبان سے کہہ کے اللہ تیرا شکر ہے اور شکر ادا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اس کی مرضی کے کام کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام فرض کر دیے ہیں، جو فرائض ہیں اس کی پابندی کرنا ہے، اور دین کی دعوت بھی اس میں سے ایک بڑا کام ہے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب، اس شہر کو اپنا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن اسانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقے اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دراصل اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ کفار مکہ پر ان آخری جو ہے وہ حجت تمام کر دی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ تم جس بت پرستی میں مبتلا ہو، تو یہ بت پرستی دراصل تمہاری ایجاد کردہ ہے، کیونکہ مشرقین مکہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے بتاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بتا کر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جاتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ تم جس ابراہیم کی طرف نسبت کرتے ہو وہ ابراہیم تو ہمارا ایسا اور ایسا بندہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی تو خاص خوبی ہی یہ تھی کہ وہ بت پرستی سے بالکل دور تھے, بیزار تھے, اس سے شرک سے بت پرستی سے بیزار تھے. بلکہ انہوں نے تو خود دعا کی تھی کہ اس بت پرستی سے میری اور میری آگے آنے والی ذریت کو محفوظ رکھنا, کیونکہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈالا ہے. اور یہ بھی انہوں نے دعا کی تھی ساتھ میں کہ جو میرے طریقے پر چلے تو دراصل وہی کامیاب ہے, اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہے, چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے, یعنی جو شرک سے بچ جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم کو قرآن میں کئی مقامات پر ملتی ہیں. اور دیکھا جائے تو شرک کی جڑ جو کاٹی, شروعات جہاں سے کی گئی, اور شرک کو ختم کرنے کا ایک مشن جو لے کر اٹھے تھے, وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اپنی نوجوانی کی عمر ہی میں ایسے گھرانے میں جب جہاں پر بت پرستی اور شرک کا دور دورہ تھا, ایسے گھرانے میں وہ پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کے ذہن میں سوچ ڈالی کہ غور کرتے رہے سوچتے رہے اور پھر آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ چاند, سورج, ستارے, یہ بت, یہ رب نہیں ہو سکتے, ان کے آگے جھکنا بیکار ہے. اور خود ہی پھر اپنا رخ اس ہستی کی جانب کر لیا تھا جو ان تمام چیزوں کا رب تھا. سبحان اللہ, کتنا غور و فکر ہوگا نا, آپ دیکھیں کیسی سوچ پیدا ہوئی ہوگی. اور واقعی میں انسان اگر غور و فکر کرے, کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ غور و فکر کرے, یہ تفکرون کا لفظ آتا ہے, یہ عاقلون کا ذکر آتا ہے, تدبر کا لفظ آتا ہے, کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے تاکہ وہ احساس کر سکے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا, اس کی نعمتوں کا, اس کے پھر اسی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے. تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس شہر کے لیے دعا کی تھی کہ رب اے رب اس شہر کو امن کا شہر بنانا. تو آج تم جس طرح سے بے خوفی کے ساتھ تمہاری تجارت چل رہی ہے, دنیا میں تم کو ایک عزت ہے, اے کفار مکہ, یا کفار قریش, تم کو جو آج عزت حاصل ہے, تم ہر گرمی میں سردی میں مختلف ممالک کے سفر کرتے ہو اور بادشاہوں کی یہاں تمہاری عزت ہے, تمہارا مقام ہے, تو کس وجہ سے؟ دراصل اس گھر کی وجہ سے. اور یہ گھر کس نے تعمیر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ وہ تو خود شرک سے بیزار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا یہاں پر ایک طرح سے خاص ایک ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کفار مکہ یا قریش پر کیے تھے. اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لا کر کن تمناؤں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا, اور ان کی دعاؤں کے جواب میں ہم نے کیسے کیسے احسانات تم پر کیے. اور اب تم اپنے باپ کی تمنا اور اپنے رب کے احسانات کا جواب کیسی گمراہیوں سے اور شرک اور بت پرستی سے دے رہے ہو. اور امن کا شہر, یعنی اس شہر کو, مکہ کو امن کا شہر بنا. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو امن, یعنی پورا اس وقت آس پاس کا جو علاقہ تھا مکہ کے آس پاس کا, وہ جنگ میں اور بد امنی میں ڈوبا ہوا تھا. یعنی ہر طرف, ہر راستوں پر چوریاں, ڈاکے, یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں, لیکن مکہ کے قافلے کو, مکہ والوں کو کوئی نہ لوٹتا تھا نہ ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم کرتا تھا. تو انہوں نے, ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اس شہر کو پرامن بنا دے, ان کی یہ دعا قبول ہوئی. اور اس شہر کے پرامن ہونے کی وجہ سے قریش کو ہر طرح کے فائدے حاصل ہوئے, معاشی, معاشرتی, سیاسی, ہر قسم کے فائدے. لیکن ان کا اپنا حال یہ تھا کہ اس پرامن شہر میں اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں پر اس طرح سے ظلم کی انہوں نے حد کر دی تھی, ان پر عرصے حیات تنگ کر دیا, یہاں تک کہ مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ میرے بیٹوں, یعنی اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ کی بت پرستی, ان کی انتہا یہ تھی کہ خاص بیت اللہ میں 360 بت انہوں نے رکھ دیے تھے. انہوں نے جو کام کیا اس پر طبیعت حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے, جو ابراہیم علیہ السلام جو کہ شرک سے بیزار تھے, انہی کا بت بنا دیا. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کا, دونوں کے بت بنا دیے تھے, اور ان کے ہاتھ میں فال کے تیر بھی پکڑا رکھے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں پر اپنی اولاد کو, اپنے بیوی بچے کو اس لیے اللہ بسایا تھا کہ اس گھر کی حفاظت ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے کیا کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک إن بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجأة الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أمير رب میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے رب یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخف علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. اے میرے رب میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا. ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں لا بسایا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو حکم ہوا تھا. آپ فلسطین سے نکلے, یعنی جب آپ نے ہجرت کی, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد سے نوازا. اسماعیل علیہ السلام آپ کے بڑے بیٹے تھے اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے. حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہی یہ فرمان تھا اور اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی دراصل کہ بنی اسماعیل یہاں آباد ہوں. اور ایک زمانے تک نبوت بنی اسرائیل میں چلتی رہی, لیکن آخری نبی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز, ان میں ایک ایسا رسول پیدا کر جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے, ان کا تزکیہ کرے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, تو آپ کی اسی دعا کا نتیجہ تھا جہاں پر جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں یعنی مکہ میں پیدا ہوئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی منتخب فرمایا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی اور بچے کو لا بسایا, اور اللہ کے حکم سے وہاں سے ان کو وہاں چھوڑ کر وہاں سے چلے بھی گئے. اور ہم سب جانتے ہیں وہ ساری بخاری کی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا, اور صرف ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور بس پانی. اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تو کس طرح سے حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے, اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یعنی قیامت تک کے سلسلہ جاری رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی سعی کو کس طرح سے قبولیت عطا فرمائی کہ ابھی تک ان کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے, اور حج اور عمرے کا ایک رکن ہے سعی کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. بندے اگر اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ان کو اس کا عطا کر دیتا ہے, اس کی جزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے یہاں پر بسایا تھا اس گھر کے پاس کہ ان کی دعا تھی کہ یہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں, لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے. اور یہی آپ دیکھیں کہ جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ کس طرح سے لوگ اس گھر کے مشتاق ہیں, کیسے ہمارا دل وہاں پر اٹکا رہتا ہے. ہر مسلمان کی تمنا ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہے, چاہے وہ کیسا بھی ہو, لیکن وہ ضرور اپنی زندگی میں اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہے, اس گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ گھر بظاہر کتنا سیدھا سادہ گھر ہے, 4 دیواری ہے, لیکن چونکہ اللہ سے اس کو نسبت ہے, بیت اللہ ہے وہ اللہ کا گھر, لہٰذا اس گھر کی محبت ایسے ہر ایک کے دل میں ہے کہ دل ادھر ہی کھینچا چلا جاتا ہے. جیسے مقناطیس, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو مقناطیس ہوتا ہے وہ کس طرح سے لوہے کی طرف یا اس میٹل کی طرف لپکتا ہے خود بخود ہی, تو اسی طرح سے ہر مسلمان کا دل اسی گھر کی طرف اٹکا رہتا ہے. اور کس لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ نماز قائم کریں. اور ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ بتوں کی گندگی سے اس کو پاک رکھیں. لیکن اسی گھر میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, مسلمانوں کو وہاں سے باہر ہٹا دیا گیا تھا, ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. اور پھر انہوں نے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ کھانے کو پھل دے. یعنی اسی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارا عرب مکہ کی طرف حجر عمرے کے لیے کھینچ کھینچ کر آتا ہے, اور دنیا بھر کے لوگ وہاں پر جب جمع ہوتے ہیں تب بھی وہاں پر کسی کھانے پینے کی چیز کی کمی نہیں ہوتی. یہ اسی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل, غلے, ہر قسم کا سامان آپ کو وہاں پر مل جائے گا. آپ دیکھیں کہ وہ وادی غیر زی ذرا جہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی, لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا کہ آپ اگر مکہ میں جائیں تو سب سے زیادہ فروٹس, سب سے زیادہ سبزیاں, پھل آپ کو وہیں نظر آئیں گے. اور مکہ کی زمین خاص طور سے ایسی, آپ دیکھیں کہ ریت بھی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے, پتھریلی, کہ جہاں کچھ بھی چیز گرو نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا, اور اس ایسی پتھریلی زمین اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے گھر کو آباد کیا, اور اس کو تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے. پھر ان کی آپ دعا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی, کتنی بہترین دعا ہے کہ اے میرے رب, بنا دے میری ذریت میں سے ایسے لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں, اور دعا کو قبول بھی فرما کہ ایسے لوگ اٹھا جو نماز قائم کرنے والے ہوں میری اولاد میں سے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر پریگنینسی میں ہر قسم کے پریکاشن بتائے جاتے ہیں, احتیاط بتائی جاتی ہے کہ اچھا بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے, یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, ایسا کرو ویسا کرو, کتنی قسم کی چیزیں ہیں. ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, جو ڈاکٹر کہہ دے اس سے ایک انچ ادھر نہیں ہٹتے, کہ نہیں بس ڈاکٹر نے ہمیں انسٹرکشنز دیے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنی خواتین ہیں جو اپنی پریگنینسی کے وقت یہ دعائیں کرتی ہوں کہ اے اللہ, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا. تو اصل تو فکر ہم کو اولاد کی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دل سے اور تڑپ کر دعا مانگی ہوں گی, کیسی نیک اولاد نکلی نا. تمام ان کی اولادوں میں سے پیغمبر, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے یہ. ایک شخص ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد پیغمبر. اسماعیل علیہ السلام نبی تھے, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اور بعد میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اس میں بھی رسول آئے, اور انہیں کے جو بیٹے تھے ان میں سے جو دوسرے بھائی تھے ان کے اولاد میں سے بھی, جیسے ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ سب کن کی اولاد میں سے تھے. ان کا سب کا سلسلہ جا کر جڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے. سبحان اللہ, آپ تصور کریں خوش قسمتی کا ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن یہ جو خوش قسمتی تھی ان کی, اور یہ جو ان کو آنر ملا, اتنا بڑا مقام جو ملا, اس کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ قربانیاں کتنی تھی. اللہ کی خاطر کتنا آزمائے گئے, کتنا آزمائے گئے. آگ میں ڈالنے کے لیے کہا گیا, آگ میں بھی کودنے کے لیے تیار. انہیں صرف انہیں کیسی انہیں وہ فکر لگ گئی تھی کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, ایک رب کی عبادت کرنی ہے. سب کچھ چھوڑ دیا, ملک چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, والد کو چھوڑ دیا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. یہ بلند مقام ایسے ہی تھوڑی مل جاتا. اور پھر دل میں تڑپ بھی آپ دیکھیں کیسی, کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی فکر اپنی اولاد کی, اپنی ضروریت کی. ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنی اولاد کی فکر ہے؟ ہم نے کبھی فکر کی اپنی اولاد کی کہ اچھا ہماری یہ جو اولاد ہے, ہماری آنے والی جو نسل ہے, ہمارے آگے آنے والی جنریشن, ہمارے بچے, ہمارے بچوں کے بچے, ہم نے کبھی فکر کی ان کی کہ یہ شرک سے پاک رہیں, شرک سے بچے رہیں, جیسے مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی, مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد کو ان کی ضروریت تک کو شیطان سے محفوظ رکھنا. تو ہم میں سے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں, کتنے لوگ فکر مند ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ ہم کو یہ فکر تو کہ ہمارا بچہ گورا پیدا ہوا یا کالا ہے, ناک کیسی ہے اس کی, آنکھیں کیسی ہے اس کی, ہونٹ کیسے دکھائی دیتے ہیں, اچھا لمبا ہے یا نہیں ہے, ہائٹ کم تو نہیں ہے. سب چیزیں, ایک ایک چیز پر اتنی باریکی سے نظر رکھتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی اس پر تجزیہ کرتا ہے کہ کس کے جیسا دکھائی دے رہا ہے, خوبصورت ہے یا کم صورت لے کر آیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یہ نمازی ہوگا یا نہیں ہوگا, نیک نکلے گا یا نہیں نکلے گا, اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا نہیں بنے گا, اپنی امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اس کے بارے, اس کی ہمیں بالکل بھی کچھ فکر نہیں ہوتی. تو یہ جو انبیاء کرام تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو اصل فکر کس بات کی ہوتی تھی؟ کہ ان کی ذریت نیک ہو، ان کی ذریت نماز قائم کرنے والی ہو، ان کی ذریت اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، انہیں یہی فکر کھائی جاتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وصیت کی تھی آخر میں اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے گواہی لی تھی اپنے بیٹوں سے، عہد لیا تھا۔ تو اصل فکر والدین کو تو اپنی اولاد کی ہونی چاہیے، اپنی ضروریت کی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بالکل زمانہ جو زمانے کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں بالکل اس سے اپوزٹ ہیں۔ ہم کو ان کی دنیا کی تو بہت فکر ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی فکر شروع ہو جاتی کہ سب سے بہترین اسکول میں ہم ڈالیں گے، جو سب سے اعلیٰ اسکول کہلاتا ہے دنیا میں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا وہ مشینری اسکول ہے۔ ابھی ایک خبر جو سننے میں آئی ہے کہ کہہ رہے تھے کہ ایک دیہات میں، جو مہاراشٹر میں ہی ہے، دیہات میں ایک اسکول کھلا ہے، کرسچن مشنری کا اسکول ہے، اور وہ دیہات سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ اس دیہات میں اتنے لوگ بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن جب وہ مشنری اسکول کھلا دیہات میں تو 600 ایڈمیشن ہوئے، اور بعد میں ان لوگوں نے ایڈمیشن کلوز کر دی، جبکہ وہ مشنری اسکول اور اس میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی، جبکہ ان کا پہلا ہی رول یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح بائبل میں سے وہ لوگ کچھ دعائیہ الفاظ پڑھائیں گے، یعنی بائبل پڑھائی جائے گی، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں بیٹھیں گے، کو ایجوکیشن ہے، لڑکیوں کا یونیفارم جتنا انہوں نے ناپ کر دے دیا اس ناپ سے 1 سینٹی میٹر بھی آگے نہیں ہونا چاہیے، گھٹنوں تک اسکرٹ ہے تو گھٹنوں تک ہی اسکرٹ رہنا چاہیے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ لڑکیوں کے اسکرٹ کرسچن مشنری اسکول میں کیسے ہوتے ہیں۔ ساکس جتنے ان کو پہنانے، تو ساکس لمبے ساکس نہیں پہن سکتے وہ، جو چھوٹے ساکس انہوں نے بتا دیے لڑکیوں کو وہی ساکس پہننا ہے تاکہ ان کے پورے پیر دکھائی دے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی ہی بیٹھیں گے ساتھ میں بینچ پر، اور پوری تعلیم جو وہ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بھلانے والی تعلیم ہے، شرک کی طرف لے جانے والی تعلیم، ٹرینیٹی کی طرف لے جانے والی تعلیم، یعنی تین خداؤں میں کا ایک خدا نعوذ باللہ، اور اسلام سے ہٹانے والی تعلیم۔ تو ہم مسلمان کیسے ہیں کہ ہم اسٹیٹس کے چکر میں، اسٹینڈرڈ کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں کو ان اسکولس کے حوالے کر دیا، ہم کو ذرا فکر نہیں اپنی ضروریت کی؟ یہ تک دیکھنے میں آیا کہ مسلمان بچے جو غیر مسلم اسکولوں میں ہیں، کہ جو جب ان کے تہوار ہوتے ہیں تو ہماری مسلمان خواتین راستوں سے لے جاتی ہوئی دکھائی گئی اپنے بچوں کو، کہ بچوں کے جو ہوتے ہیں نا وہاں اسکولس میں ٹیلنٹ سرچ کے نام سے یا کچھ بھی ایکٹنگ ڈبنگ جو بھی ہوتی ہے بہرحال، تو اس میں مسلمان خواتین نے اپنے بچوں کو سانتا کلوز بنایا۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے لمحہ فکری اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تک دیکھا گیا کہ غیر مسلم کے اسکول میں مسلمان خواتین نے، ابھی جیسے کیا کون سا تہوار آیا تھا ان لوگوں کا، کوئی تو بھی ایک تہوار تھا، ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس تہوار میں انہوں نے مسلمان بچوں اور بچیوں کو اپنے جو ہندوؤں کے دیوی دیوتا ہوتے ہیں وہ بنایا، اور خاص طور سے اسکولس میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ پرائز وہ مسلمانوں کو دے رہے تھے، تو اگلے سال یعنی پچھلے سال جس کے مقابلے میں اس سال زیادہ بچے مسلمان بچوں نے اس میں پارٹ لیا، جس میں باقاعدہ مسلمان بچوں کو غیر مسلموں کے دیوی دیوتا بنایا گیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ مسلمان سے فرسٹ آنے کے چکر میں ہمارے مسلمان اپنے بچوں کو دیوی دیوتا بنانے سے بھی نہیں چوک رہے، ان کے ہاتھ میں ترشول تھما دیا، ان کو جھکنا سکھایا جا رہا ہے انسانوں کے آگے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری یہ ذریت، ہماری یہ نسل، ہماری یہ جنریشن کیا سیکھے گی بھلا بتائیں؟ وہ نماز پڑھنے والی ہوگی؟ یہ نماز قائم کرنے والی ہوگی؟ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی؟ جب وہ بتوں کے آگے ان کو جھکنا سکھایا جا رہا ہے، ان کو بت خود بنایا جا رہا ہے، تو یہ بچے ہمارے کیا آگے چل کر ہمارے یہ بچے کیا نکلیں گے اور کیا بنیں گے بتائیے بھلا؟ اور ایسا کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ تم کو جو مانگنا ہو سانتا کلوز سے مانگو، وہ تمہیں دے دے گا، تو بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جا رہی ہے کہ تمہیں جو بھی مانگنے مانگو سانتا کلوز دے دے گا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر سانتا کلوز کی طرف جایا جا رہا ہے۔ تو کیا کیسی ہماری سوچ ہوگی، کیسے ہم کیسے بے فکر لوگ ہو گئے، ہم کیسی ہم مائیں ہیں، ہمارا دل ڈرتا نہیں اس بات پر، ہم کیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسی بدخواہی کر رہے ہیں، کیسی دشمنی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری یہ ذریت ہماری یہ نسلیں جو آئندہ آنے والی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوئی اللہ نہ کرے نماز قائم کرنے والی نہ ہوئی بلکہ الٹا بتوں کو پوجنے والی ہو گئی یا غیر مسلموں کے رسم و رواج اپنانے والی ہو گئی طور طریقے اپنانے والی ہوئی تو آپ بتائیے کیا ہم اپنی آنکھوں سے اولاد کو جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ نعوذ باللہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں کو تو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے، تو پھر وہ کیوں نہیں اس کی فکر کرتی، اس کی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتی، اسے کیوں نہیں فکر ہے اپنی ذریت کی، اپنی نسل کی؟ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی کہ ان کی ذریت کو وجعلنی مقیم الصلاۃ، بنا دے ہماری میری ذریت کو میری اولاد کو نماز پڑھنے والا نماز قائم کرنے والا۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خود مائیں نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ ماؤں کو دیکھ کر ہی تو بچے نماز پڑھتے ہیں۔ بچہ وہی کچھ سیکھے گا جو وہ گھر میں دیکھتا ہے، والد نماز کو جائیں گے تو بچہ نماز کو جائے گا، جب والد ہی نہیں جاتے تو وہ کیا بچوں کو بولیں گے بیٹا نماز پڑھو؟ بچے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، تو والدین کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ والدین نماز کا پابند ہوں گے تو ہمارے بچے، ہماری ذریت، ہماری نسل بھی نماز کی پابند ہوں گی۔ سب سے زیادہ فکر تو ہم کو اپنے بچوں کی نماز کی کرنی ہے۔ واقعی میں اگر آپ دیکھیں نماز کی پابند ہو گئے بچے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، یقین جانیے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیے، اور اللہ کے لیے چار وقت کی نماز کا پابند مند بنائیے، فجر سے اٹھانا سکھائیے۔ اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اور ماں کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ ماں کو اتنی دیر جاگنا پڑے گا، اگر اس کو اپنے 6-7-5 جو بھی بچے ہیں، میں تو بہت زیادہ کہہ رہی ہوں، آج کل مسلمان تو کرسچنز کے پیچھے چل رہے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، بلکہ ایک ہی ہو گیا ہے اب تو۔ چار بچوں کو بھی اٹھانا ہے تو چار بچوں کو اٹھانے کے لیے اس کو آدھا گھنٹہ تو لگے گا، کیونکہ بچے اٹھ نہیں پاتے ہیں فجر میں۔ تو اصل نیند کس کو قربان کرنی پڑے گی؟ پہلے ماں کو، پھر بچے پابند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیے، اس کی فکر کریے، یقین جانیے اگر انشاءاللہ ہمارے بچے نماز کے پابند ہو گئے تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری خرافات سے خود بخود بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیے کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کی لسٹ بنائیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ طریقے سوچیے کہ میں کیا طریقہ اختیار کر سکتی ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر والے، میرے خاندان والے نماز کے پابند ہو جائیں۔ استاذہ بتا رہی تھیں کسی ایک لیکچر میں، وہ کہتی ہیں کہ جب میری والد اور والدہ کی شادی ہوئی تو والدہ سے والد نے کہا تھا کہ جس دن آپ نماز نہیں پڑھیں گی اس دن میں آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہماری شروعات ہی ایسی ہونی چاہیے۔ بچوں سے بھی ہم یہی کہیں کہ تم نماز کی پابندی کرو گے تو تمہیں یہ اور یہ اور یہ ملے گا، اگر نہیں تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ فکر ہم کو ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پر انہوں نے جو دعا کی تھی اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو دعا تھی، بعد میں ان کو جب احساس ہوا کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، تو انہوں نے خود اس سے بیزاری ظاہر کر دی تھی اپنے والد سے۔ اور یہ دعا ویسے ہم لوگ ضرور کرتے رہنا چاہیے اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، کہ قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو بھی حساب کتاب سے محفوظ رکھ، یعنی ایسا ان سے آسان حساب لے۔ وَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ تُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ یہاں دراصل قیامت کا وہ منظر کھینچا گیا ہے، وہ ہولناک نظارہ۔ جب ان لوگوں کے سامنے ہوگا تو اس طرح ٹک ٹک کی لگائے دیکھ رہے ہوں گے کہ گویا کہ جیسے ان کے دیدے پتھرا گئے ہیں، نہ پلک جھپکے گی نہ نظر ہٹے گی۔ تو یہاں پر قیامت کے منظر کشی کر کے ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا، اور اس وقت تم چاہو گے کہ اس وقت تم اللہ پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، لیکن اس وقت کا ایمان لانا یا نیک عمل کرنے کی خواہش کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ یعنی آس پاس کی جو قومیں تھیں، جو ان کی پیشرو قومیں تھیں، تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، تو ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا یا ناکام کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے چالیں بھی چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی چال کو انہی پر الٹ دیا، اور وہ سب لوگ وہیں ختم ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اے اہل مکہ، تم باز نہ آئے اور ہمارے رسول کے خلاف چالیں چلتے رہے، تو تمہارا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ تمہاری بھی چالیں سب ناکام ہوں گی، اور جو غالب آنے والے ہیں اللہ، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ساتھی ہی غالب آنے والے ہیں۔ فَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ یہاں پر دراصل رخ تو اللہ کے رسول کی طرف ہے مخاطب کیے گئے، مگر دراصل سنانا آپ کے مخالفین کو مقصود ہے، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے، اور ان کے مخالفین کو نیچا کر دکھایا، اور اب آپ سے بھی جو وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کرے گا، اور ان لوگوں کو تہس نہس کر دے گا۔ یہاں پر زمین کو بدلنے کی بات کی گئی ہے کہ جب زمین بدل دی جائے گی، جیسے کہ پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت قیامت کے دن کیا ہوگا، اور پھر زمین بدل دی جائے گی، نہیں قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا، تو پہلے تو اس کا احساس دلایا گیا ہے۔ اور جیسے کہ ہم حدیث سے جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا، وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس بات کے قصد کا کسی کو ہوش ہی نہ ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، تو یہاں پر دراصل اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہوں گے، بلکہ صرف موجودہ نظام، یعنی جو اس وقت ہمارے جو موجودہ نظام ہے، وہ درہم برہم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد نفخہ سورہ اول اور نفخہ سورہ آخر کے درمیان ایک خاص مدت، جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ہوگی، تو زمین اور آسمانوں کی موجودہ حیثیت بدل دی جائے گی، اور ایک دوسرا نظام طبعی لے آیا جائے گا۔ اور اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم کو سورہ تکویر میں بھی ملتا ہے، اور یہ جو سور پھونکا جائے گا اول اور ثانی، اس کے درمیان کیا کیا تغیرات ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یہ کتنا عرصہ ہوگا۔ اور پھر جب زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، یا ان کی جو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوں گے، کیونکہ یہ سب عالم الغیب میں سے ہے، جب اس میں تبدل آ جائے گا، کیونکہ آیت کے الفاظ یہی بتا رہے ہیں، اس میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے کہ نفخہ ثانی کے وقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا شدہ سب انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور انہی واقعات کا نام قرآن کے اصطلاح میں حشر اور نشر ہے۔ اس نئی زمین اور نئے آسمان کے لیے طبعی قوانین بھی موجودہ قوانین سے الگ ہوں گے، اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، میزان الاعمال رکھی جائے گی، اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ قرآن کی جو بعض آیت ہے، تو اس میں زمین کی جو تبدیلی کی صورت سامنے آتی ہے، کہ ہو سکتا ہے زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور جو گڑھے ہیں وہ بھر دیے جائیں اور زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے. ہو سکتا ہے یہ تبدیلی ہو, یہ جو سمندر اور دریا ہے, یہ جو نالے ہیں یہ خشک کر دیے جائیں, یا سمندر کا جو آج ہم سب جانتے ہیں کہ جو رقبہ ہے وہ 3 گنا ہے زمین کے مقابلے میں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا کر دیا جائے اور زمین زیادہ بڑھا دی جائے. تو اللہ عالم, اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ زمین کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے ہولناکیوں سے ہم کو محفوظ رکھے. وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتخشى وجوههم النار لیجزی اللہ. وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتخشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے, تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. قطران کا لفظ آیا ہے, کچھ لوگوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ یعنی گندھک اور باز نے پگھلے ہوئے تانبے کے بیان کیے ہیں. اور عربی زبان میں دراصل قطران کا لفظ تارکول, قیر, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو قطران سے مراد ہر وہ جلنے والا غلیظ مادہ ہے جو بدبودار, گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہوا جلتا ہے اور بہت دیر تک جلتا رہتا ہے اور بجھ نہیں پاتا. اور اس آگ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ آگ مجرموں کے تمام جسم سے لپٹ رہی ہوگی اور خصوصاً یہاں پر چہرے کا نام بالخصوص اس لیے لیا گیا کہ بدن کی تمام چیزوں میں جو سب سے نازک چیز ہوتی ہے وہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے, جو عزت کی بھی نشانی ہے. اور چہرے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ دوسرے جسم کی بنسبت زیادہ شدید ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کا یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو محفوظ رکھے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. یعنی یہاں پر قرآن کا پیغام ایسی چیز ہے جو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے, اور اس کے 3 فائدے ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے انجام سے بر وقت خبردار کیا جائے اور ڈرا دیا جائے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعمال پر گرفت کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے, لہٰذا ہر حال میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اسی سے ڈریں, اس کی بندگی کی جائے اور اپنے نفع اور نقصان کے وقت اس کو پکارا جائے. اور تیسرا یہ کہ اس قرآن میں مذکور آیات اور واقعات سے اہل دانش اور عبرت سبق حاصل کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا سورہ ابراہیم بھی کمپلیٹ ہوا. تھوڑے سے الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں شروع سے اب تک جو آئے تھے تقریباً 2 لیسنز کے. البوار کا لفظ ہم نے پڑھا تھا جس کے معنی ہے تباہی کا گھر. با وا با را اس کا روٹ ورڈ ہے. کسی بیچنے والی چیز کا یا مال کا بہت زیادہ مندہ پڑ جانا اور ہلاکت کے قریب پہنچنا, یا پھر آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلتے جانا. اسی طرح ہم نے پیچھے پڑھا اسی لیسن میں تو سوہا, نہ شمار کر سکو گے ان کو. لا تو سوہا. ہا سوادیا اس کا مادہ ہے, کنکری کو کہتے ہیں. دراصل عرب کے لوگ حساب دان نہ ہونے کی وجہ سے عموماً کنکریوں پر کوئی بھی چیز شمار کیا کرتے تھے, کاؤنٹ کیا کرتے تھے, لہٰذا یہ لفظ شمار کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا. اس میں گننا اور ریکارڈ رکھنا دونوں معنی پائے جاتے ہیں. پھر پیچھے ہم نے پڑھا تشخصو, کھلی رہ جائے گی, آیت نمبر 42 میں. شین خوا سواد کھڑے انسان کا جسم جو دور سے نظر آئے, آنکھوں کا پتھرا جانا, یہ آنکھوں کا بے نور ہونا اور پلکنا جھپکنا انسان کے لیے آتا ہے کہ جو دور سے نظر آ جائے, اسی لیے ہم تشخص کہتے ہیں نا, پہچاننا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. پھر آیت نمبر 43 میں محتئین کا لفظ آیا تھا, وہ دوڑ رہے ہوں گے. ہا تو این ٹک ٹکی باندھے سامنے دیکھتے اور دوڑتے جانا. انہیں قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی, اس وقت حشر میں میدان حشر میں اس طرح سے جمع کیا جائے گا کہ اس وقت کا منظر دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائے گی. مقنعی اٹھائے ہوئے, قاف نون عین, کسی تکلیف یا صدمے کے پہنچنے پر اسے برداشت کر جانا اور بے قراری اور جزا اور فضا کا اظہار نہ کرنا. قنا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سر ڈھانپا جائے, اسی طرح قنا کے معنی فقر کو چھپانے کے لیے سر پر قناعت کو اوڑھ لیا. زوالین کا لفظ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 44 میں, زا واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے جس کو ہم زے کہتے ہیں اور زائی بھی کہا جاتا ہے. کسی چیز کا اپنی انتہا کی بلندیوں کو پہنچ کر بتدریج نیچے آنا یا پھر ڈھلنا, کسی چیز کا اپنے صحیح رخ کو چھوڑ کر ایک طرف مائل ہو جانا اور ہٹ جانا, جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں. الاسفاد آیت نمبر 49, زنجیریں, سواد فعدال, لوہے کی زنجیر یا توق. اسی طرح سرابیل کا لفظ پڑھا ہم نے آیت نمبر 50 میں, کرتے. سین را با لام, قمیض اور پیجامہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے خواہ کسی چیز سے بنے ہوں. تو یہ الفاظ کی وضاحت تھی تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن, کہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. اور خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ آخری آیات میں تو ہم کو نماز کا ذکر بہت زیادہ ملا, تو نماز کی پابندی اور خصوصاً نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا, اس کی ہمیں خود بھی عادت ڈالنی ہے, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو اور تمام لوگوں کو اس کی ترغیب دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کام میں وہ ہمارا حامی اور ناصر ہو, مددگار ہو, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا الا یہ کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو کوئی بھی انسان اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو. اگر اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی نیکی کی توفیق بھی دی ہے تو یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے, ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے کاموں کو قبول فرمائے اور آخرت میں اس کا بہترین اجر ان تمام لوگوں کو عطا کرے جو اللہ کے دین کی راہ میں لگے ہوئے ہیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ, قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره, وسخر لكم الأنهار, وسخر لكم الشمس والقمر دائبين, وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, إن الإنسان لظلوم كفار. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.